बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ توبہ کی آیات 20-22 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب بہروز یاری گل۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم وے میں 765 kHz پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام بزم دوستہ آپ سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد خبروں کا دوسرا بلٹن پیش کیا جائے گا۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا۔ کلام نور کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اس کے بعد خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن پیش کیا جائے گا، اور فلسطین کاس پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو سامعین لیجئے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ دشمن کو خبردار کرنے اور ہمسایہ ممالک کو پیغام امن دینے کے مقصد سے ایران آرمی کی فضائی دفاعی مشقوں کا آغاز۔ لاس اینجلس میں آگ کی تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری، ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ، آگ بجھانے کی سبھی کوششیں بدستور ناکام۔ پاکستان کے سنجیدی علاقے میں کوئلے کی کان میں پھنسے مزید 7 مزدوروں کی لاشیں برآمد، ایک اب بھی لاپتہ۔ اور ہندوستان کا خلائی مشن اسپیس ڈائکنگ ایکسپیریمنٹ اپنے تاریخی ایونٹ کے قریب پہنچ گیا، آئندہ چند دنوں میں مل سکتی ہے کیا کامیابی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران کی مسلح افواج کی فضائی دفاعی مشقوں کا آج صبح ملک کے مغربی اور شمالی علاقوں میں آغاز ہو گیا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کی جانب سے دفاعی مشقوں کا سلسلہ جاری ہے، اسی سلسلے میں یہ فضائی دفاعی نظام کو متحرک رکھنے کے لیے فردو اور خنداب میں فضائی دفاع کے نیٹ ورک کی کمانڈ اور رہنمائی میں مشق شروع ہو گئی ہیں۔ اس مشق میں میزائل یونٹس، ریڈار سسٹم، الیکٹرانک وارفیئر یونٹس، فاشا یونٹس اور فضائی فورس کے بغیر پائلٹ اور پائلٹ والے طیارے مشنز انجام دے رہے ہیں۔ مشقوں کے آغاز سے قبل اسلامی جمہوری ایران کی فوج کی ایئر ڈیفینس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل علی رضا سباہی فرد نے العالم نیٹ ورک کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ یہ مشق پورے ملک کے فضائی دفاعی نیٹ ورک کی کمان کے تحت انجام پا رہی ہے۔ ایرانی فوج کی فضائی دفاعی فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل سباہی فرد نے اس بات پر زور دیا کہ ملکی فضائی دفاعی ساز و سامان دنیا کے بہترین اور جدید ترین دفاعی آلات میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مشق کا پیغام ہمسایہ ممالک کے لیے امن کا پیغام ہے، اور یہ کہ علاقائی سلامتی خطے سے باہر کے ممالک سے نہیں بلکہ علاقائی ممالک سے حاصل ہوتی ہے۔ لاس اینجلس میں تند و تیز خشک ہواؤں کی بدولت بڑے پیمانے پر آگ پھیلنے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 16 ہو گئی ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں تیز ہواؤں اور ہوا میں نمی کے کم تناسب سمیت موسمی حالات میں شدت کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے جنگل کی آگ پھیل رہی ہے اور متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نئے اعداد و شمار کے مطابق اب تک کم از کم 16 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، 12,000 عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں اور 153,000 لوگوں کو انخلا کے احکامات موصول ہو چکے ہیں۔ ماہرین موسمیات نے پیشنگوئی کی ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں لاس اینجلس میں تیز خشک ہوائیں دوبارہ تیز ہو جائیں گی، جس سے علاقے میں آگ کی صورتحال مزید ابتر ہو جائے گی۔ لاس اینجلس کے فائر چیف کرسٹین کرولی نے فیکس نیوز کو بتایا کہ ان کے محکمے کے بجٹ سے 17 ملین ڈالر کی کٹوتی اور پانی کی فراہمی کے مسائل نے فائر فائٹرز کی جنگل کی آگ پر قابو پانے کی صلاحیت کو کم کر دیا ہے۔ دوسری جانب ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف نے امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کی آگ سے ہونے والے متاثرین سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کے کسی ایک شخص کا درد سب کا درد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات کی آگ سے متاثر ہونے والے تمام لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور حالات کی جلد بہتری کے لیے دعا گو ہیں۔ دریاستہ ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کے سربراہ نے بھی لاس اینجلس میں زبردست آتش زدگی سے متاثر ہونے والوں کے خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور امریکہ کو انسانی امداد بھیجنے کے لیے اپنی تیاری کا اعلان کیا۔ ایران پریس کے مطابق ہلال احمر سوسائٹی کے سربراہ پیر حسین کلیوند کی جانب سے امریکی ریڈ کراس کے صدر کیلف ہولٹرس کو ہمدردی کا پیغام ارسال کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ غزہ کے خلاف صہیونی دہشت گردی کے 464 دن جہاں ایک طرف نہتے فلسطینیوں کے قتل عام کا سلسلہ جاری رہا، وہیں دوسری جانب حماس کے ایک باخبر ذریعے نے جنگ بندی کے لیے جاری کوششوں کے حوالے سے بڑا پر امید بیان دیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صہیونی دہشت گردوں نے غزہ کے متعدد خاص طور پر شمالی علاقوں میں بمباری اور گولہ باری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ کے بریج اور النصیرات کیمپ کو صہیونی دہشت گردوں نے ایک بار پھر نشانہ بنایا، جس میں دسیوں فلسطینیوں کے شہید و زخمی ہونے کی خبر ہے۔ جبالیہ کیمپ سے بھی اطلاعات ہیں کہ ایمبولینس سروس کا ایک اہلکار حسن الکالوت صہیونی دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہو گیا۔ دوسری جانب حماس کے ایک باخبر ذریعے کا کہنا ہے کہ اس وقت یہ کہنا ممکن ہو گیا ہے کہ جنگ بندی کے حوالے سے آئندہ رقم ہونے والا افق واضح ہو گیا ہے اور جنگ بندی کی کوششوں میں سرگرم 40 ممالک اس وقت جنگ بندی معاہدے کا اعلان کرنے کی زمین ہموار کر رہے ہیں۔ حماس کے مذکورہ ذریعے کا کہنا ہے کہ اس وقت سب کی نگاہیں صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتنیاہو پر ٹکی ہوئی ہیں کہ وہ دوحہ میں معاہدے کے اندر کی جانے والی آخری ترامیم کے حوالے سے اپنی رضامندی ظاہر کرے۔ امریکہ، مصر اور قطر کی ثالثی میں غزہ جنگ بندی کی کوششیں جاری ہیں۔ اس درمیان نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی نمائندے برائے مشرق وسطی اسٹیویو ٹاکوف نے مقبوضہ فلسطین کا دورہ کر کے غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتنیاہو سے ملاقات، غزہ جنگ بندی معاہدے پر بات چیت کی ہے۔ نتنیاہو کے دفتر کا کہنا ہے کہ بات چیت کے بعد ایک اعلی سطحی مذاکراتی وفد دوحہ روانہ کیا گیا ہے۔ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے کوششوں میں پیش رفت کی خبروں کے باوجود، جہاں مقبوضہ فلسطین کے اندر احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، وہیں دنیا کے مختلف ممالک میں بھی صہیونی غاصب حکومت کے خلاف احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہزاروں صہیونی باشندوں نے ایک بار پھر صہیونی مرکز تل ابیب اور مقبوضہ قدس سمیت متعدد علاقوں میں نتنیاہو حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا، اور انہوں نے قیدیوں کے تبادلے میں ہوئی تاخیر کا ذمہ دار نتنیاہو کابینہ کو قرار دیا۔ احتجاج کے دوران مظاہرین پر صہیونی پولیس کے تشدد کی بھی اطلاعات ہیں۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں بھی فلسطین کے حامیوں نے احتجاج کر کے غزہ میں اغوا کیے جانے والے میڈیکل اسٹاف کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ فرانس، سویڈن اور ترکیہ سے بھی اطلاعات ہیں کہ فلسطین کے حامیوں نے صہیونی جرائم کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے غزہ میں فوری جنگ بندی اور مؤثر انداز میں امداد رسانی کا مطالبہ دہرایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ بورہ احمر میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز اور اس ملک کی فوج کے درمیان 9 گھنٹے تک لگاتار جھڑپیں ہوئی ہیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحیٰ سری نے کہا ہے کہ ملک کی مسلح افواج نے بورہ احمر میں یو ایس ایس ہیری ٹرومین کا 5ویں بار مقابلہ کیا۔ یحیٰ سری نے کہا کہ 9 گھنٹے تک جاری رہنے والے اس مقابلے میں شمالی بورہ احمر میں امریکی جہاز کو کروز میزائلوں ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یہ بحری جہاز یمنی جوانوں کے حملوں کے بعد شمالی بورہ احمر کی طرف فرار ہونے پر مجبور ہو گیا، تاہم انہوں نے حملے کی مزید تفصیلات یا ممکنہ نقصانات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ یمن کی مسلح افواج نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ یہ آپریشن ملک کی میزائل اور ڈرون فورس نے انجام دیا، جس کے باعث اس طیارہ بردار بحری بیڑے سے یمن کے خلاف نئے فضائی حملوں کو روکنے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ یحیٰ سری نے واضح کیا کہ غزہ پٹی میں صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کے جرائم بند ہونے اور علاقے کا محاصرہ ختم ہونے تک یمنی مسلح افواج کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پاکستان کے کوئٹہ علاقے کے سنجدی میں کوئلے کی کان میں پھنسے مزید 7 کانکنوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق صوبہ بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ کے علاقے سنجدی میں کوئلے کی کان میں پھنسے کانکنوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ اطلاعات کے مطابق کان میں پھنسے مزید 7 کانکنوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں، جس کے بعد 3 روز کے دوران نکالی جانے والی لاشوں کی تعداد 11 ہو گئی ہے، جبکہ 1 لاپتہ کانکن کی تلاش تحال جاری ہے۔ یاد رہے کہ 9 جنوری کو گیس بھرنے کے سبب ہوئے دھماکے کے بعد کوئلے کی کان بیٹھ گئی تھی، جس کے نتیجے میں کان میں کام کرنے والے 12 کانکن اندر پھنس گئے تھے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل گزشتہ برس اکتوبر میں کوئلے کے کوئٹہ کے ہی ایک علاقے میں کانکنوں کے ایک ہولناک واقعے میں دہشت گردوں نے ان پر حملہ کر کے 20 سے زائد کانکنوں کو قتل کر دیا تھا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں امن معاہدے کے تحت مورچوں کی مسماری کا عمل آج شروع ہوگا۔ مختلف علاقوں میں مزید 12 ٹرکوں پر اشیاء خورد و نوش اور دواؤں پر مشتمل سامان پہنچا دیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق ڈپٹی کمشنر کرم اشفاق خان کا کہنا ہے کہ امن معاہدے کے تحت آج بالش خیل اور خارکلی میں تمام مورچوں کو مسمار کر دیا جائے گا اور امن معاہدے کے مطابق 1 فروری تک ضلع میں مورچے مسمار کیے جائیں گے اور اسلحہ جمع کیا جائے گا۔ قبائلی جھڑپوں میں ہر قسم کا اسلحہ استعمال کیا جاتا تھا۔ دریاسنا ضلع کرم کے مختلف علاقوں میں امدادی سامان کی ترسیل کا عمل بھی جاری ہے۔ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اپر کرم کے علاقے میں غذائی اشیاء اور ادویات پہنچا دی گئی ہیں۔ دریاسنا پارا چنار ٹل کی مین شاہراہ ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند ہے اور راستوں کی بندش کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق مندوری میں دھرنے کے باعث آمد و رفت کے راستے بند ہیں۔ تاجر برادری کا کہنا ہے کہ 40 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ ٹل سے پارا چنار کی جانب منتظر ہے۔ اپر کرم کے لوگوں کی مشکلات حل کرنے کے لیے کم از کم 500 ٹرک درکار ہیں۔ خبروں کے مطابق مارکیٹ میں ضروریات کے مطابق دوائیں موجود نہیں ہیں اور گزشتہ روز قافلے میں ایک بھی گاڑی دوائیں لے کر نہیں آئی۔ ہندوستان کا خلائی مشن اسپیس ڈاکنگ ایکسپیریمنٹ یا اسپیڈکس اپنے تاریخی ڈاکنگ ایونٹ کے قریب پہنچ گیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ملک کے قومی خلائی ادارے اسرو نے خبر دی ہے کہ وہ اسپیڈکس مشن میں کامیابی حاصل کرنے کے کافی قریب پہنچ گیا ہے۔ اسرو نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا ہے کہ اسپیس ڈاکنگ تجربے کے تحت دونوں خلائی جہاز اس وقت 230 میٹر کی دوری پر ہیں اور دونوں ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اسرو کے بیان میں آیا ہے کہ ڈاکنگ کے لیے دونوں خلائی جہازوں کو 225 میٹر کے فاصلے تک لانا ہے، تاہم اسرو نے ڈاکنگ تجربات کے لیے کوئی تاریخ طے نہیں کی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی۔ اور سامعین، اس وقت اسٹوڈیو میں سیاسی گفتگو کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، انہیں سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، چلتے ہیں ان کی خدمت میں۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ کے بھی علم ہے، خبریں مستقل سن رہے ہیں کہ لاس اینجلس میں خوفناک آتش زدگی نے تباہی مچا رکھی ہے، ہلاکتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور تقریباً 145 مربع کلومیٹر تک یہ آگ پھیل چکی ہے، جس میں 40 کلومیٹر گنجان آبادی کا علاقہ بھی ہے۔ لیکن امریکی حکومت کی تمام تدبیریں ناکام ہو چکی ہیں اس آگ پر قابو پانے کے لیے، ایسی صورتحال میں آپ کیا کہیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بعض دفعہ خداوند عالم اپنے بعض اقدامات سے امتحان لیتا ہے اور انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ تم خدا کی طاقت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہو۔ تم بظاہر بے شک اپنے آپ کو سپر پاور کہتے رہو، دنیا پہ قبضے کے دعوے کرتے رہو، اپنے پاس جدید ترین ہتھیار، ایٹم بم، ہائیڈرولک بم اور پتہ نہیں کیا کیا، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس، دنیا کی ہر ترقی جو مرضی کہتے رہو، جب اللہ میاں جو چاہتا ہے تو کن فیکون اس طرف سے ہوتا ہے، اور وہ اس کا ایک مظہر ہم نے یہی کیلیفورنیا کے علاقہ جو ہے لاس اینجلس ہم نے اس میں دیکھا ہے۔ بہرحال ایک عبرت ہے، سب کے لیے عبرت ہے جو اپنے آپ کو دنیا کا کرتا دھرتا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا ان کے اشاروں پہ چلتی ہے اور دنیا میں آنے والی تبدیلیاں ان کے ذریعے سے چلتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو ایک بہت بڑا الارمنگ ایک واقعہ ہے، اور اس الارمنگ واقعے میں سیکھنے کے لیے، عبرت کے لیے بہت کچھ ہے. انسان اگر اس کو صرف ایک خدائی قہر کے عنوان سے بھی دیکھے تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ خدا کی اپنی مشیت ہے، وہ کب کہاں پہ کیسے کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، اس پہ کوئی رائے دینا شاید مناسب بھی نہ ہو کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ یہ جو عذاب نازل ہوا ہے وہ کس وجہ سے. لیکن اس سے بہرحال یہ چیزیں تو انسان پہ ثابت ہو جاتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ بالآخر نیچر کے سامنے جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، وہ نیچر وہ خدا ہے، نیچر کا خالق خدا ہے. لیکن اس وقت کوئی یعنی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک ایسا شہر، اتنا آباد شہر، اور پھر جب یہ کہا جائے کہ امریکہ کا شہر ہے تو اس میں یقیناً تمام تر حفاظتی جو بندوبست ہوں گے وہ اپنے عروج پہ ہوں گے. مثلاً یہ تو کوئی دور دراز افریقہ کا گاؤں تو تھا نہیں کہ جہاں پہ کسی طرح کی سہولت نہیں تھی. یہاں پہ دنیا کے امیر ترین لوگ رہ رہے تھے، دنیا کی ایک بڑی سپر پاور کا ایک اہم شہر تھا. تو یقیناً اس میں فائر بریگیڈ کا سسٹم، آگ پر قابو پانے کا سسٹم، شہروں کے اندر ہنگامی حالات میں لوگوں کو ریسکیو کرنے کا سسٹم، لوگوں کی جائیداد پراپرٹی ان کو نقصانات سے بچانے کے لیے کوئی سسٹم، اور اگر فرض کریں یہ تمام چیزوں کے باوجود بھی چونکہ انشورڈ، آج کل بیمہ اور انشورنس ایک عام چیز ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے جو ہیں وہ لوگ بیمہ کراتے ہیں، ان کو انشور کرتے ہیں، تو اس روشنی میں دیکھا جائے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ظاہراً اتنے بڑے شہر میں، اتنے بڑے ملک میں ہر چیز منظم ہوگی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت 2 لاکھ سے زیادہ افراد جو ہیں وہ تقریباً بے گھر ہو چکے ہیں اور ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بظاہر 400 سے 500 جو فائر بریگیڈ کا عملہ ہے وہ مسلسل کوشش کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکا، اور لاکھوں ہیکٹر زمین جس میں ایک بڑا ایریا جنگل کا بھی ہے، جیسے آپ نے آبادی کی بات کی ہے تو ایک جنگل کا ایک بڑا وسیع ایریا وہ بھی آگ کی زد میں ہے. اور جو اس وقت تک تخمینہ لگایا گیا ہے کہ اس میں کتنا نقصان ہو چکا ہے تو وہ $150 ارب سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا اقتصادی دھچکا ہے خود امریکہ کے لیے اور اس علاقے کے لیے کہ اتنے بڑے نقصان کو وہ کیسے جو ہے وہ اس کا ازالہ کریں گے، اور یہ آئندہ کیا. اور پھر اس سے بڑھ کے جیسے میں نے یہ کہا کہ آج کی دنیا جو ہے وہ انشورنس پہ چلتی ہے، ہر چیز کی انشورنس ہوتی ہے تاکہ کوئی بھی ہنگامی حالات ہوں تو جو اس چیز کا مالک ہے وہ چونکہ وہ انشورڈ ہوگی تو وہ اپنے آپ کو مطمئن سمجھے گا کہ اگر کچھ نقصان بھی ہو گیا تو میں انشورنس کمپنی کو ہر مہینے میں، ہر سال میں کچھ دے رہا ہوں تو وہ مجھے واپس کرے گا. لیکن ان سارے سوالات کا جواب اس وقت تک جو ہے وہ صفر ہے. وہ صفر کیسے ہے کہ انتظامی ادارے بری طرح ناکام رہے، فائر بریگیڈ کا سسٹم بری طرح ناکام، شہر کے حفاظتی امور کو چلانے والا ڈیزاسٹر جو سیل ہوتا ہے وہ بری طرح ناکام، اور جو میڈیا کے ذریعے سے بڑے بڑے دنیا میں دعوے کرتے تھے کہ ہم ملکوں کے اندر جو ہے میڈیا کے ذریعے سے جو ہے تبدیلیاں لاتے ہیں، وہ اپنے ایک شہر کو اتنے بڑے عذاب سے نہیں بچا سکے. اور پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو جس کا جو گھر تھا، جو گاڑی تھی، جو قیمتی چیز تھی، جو انشورڈ تھی، بیمہ کمپنیوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا اس سے اب کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اب وہ لوگ جن کا جو کچھ جل کے راکھ ہو گیا ہے اور جس کی بیمہ اسکیم کے تحت وہ لاکھوں شاید ادا بھی کر چکے ہوں، لیکن آج بیمہ کمپنی کہتی ہے کہ یہ جس طرح کی آگ ہے اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اور بیمہ کمپنی کسی کو بھی ایک پیسہ نہیں دے گی. اب وہاں کا وہ شہری کہ جس کا گھر جل گیا ہے، جس کی قیمتی سامان جل گیا ہے، وہ حکومت کے رحم و کرم پہ ہے. اب حکومت اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے؟ اس نے اپنے طور پہ تو بیمہ کمپنیوں سے امیدیں لگائی تھیں کہ اگر یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا, بیمہ کمپنی مجھے یہ کر دے گی, لیکن نتیجہ جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بیمہ کمپنیاں فرار کر چکی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ اس نوعیت کی آگ ہی نہیں ہے جس نوعیت کا ہم نے بیمہ دیا تھا, اور جو باقی ریسکیو کے ادارے تھے وہ بھی ہینڈز اپ ہیں, اور گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, ہم اس آگ کو خاموش نہیں کر سکتے, ہم اس آگ کو بجھا نہیں سکتے, اور یہ آگ مسلسل بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے, اس پہ کمی نہیں آ رہی ہے جس انداز سے. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو انتظامی بنیاد پہ ایک سپر پاور کی ایک بہت بڑی ناکامی ہے کہ وہ اتنے بڑے دعووں کے باوجود اپنے ایک شہر میں لگی آگ کو بجھانے میں ناکام رہے ہیں. آخر کیا وجہ تھی؟ کیا اس آگ, اس شہر کو بچانے کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی؟ یعنی ہر شہر جب آباد کیا جاتا ہے تو اس میں یہ ساتھ ساتھ رکھا جاتا ہے کہ اس شہر میں اگر یہ ہنگامہ ہوگا, مثلا سیلاب آئے گا, تو اس کا یہ جو ہے وہ توڑ موجود ہے. اس کے اندر جو ہے وہ طوفان آئے گا تو اس کی یہ, اس کو اس طرح ریسکیو کیا جائے گا. کیا آگ سے بچانے کے لیے کوئی پلان نہیں تھا, کوئی اس کو ایک جسے کہتے ہیں اس کے لیے منصوبہ بندی نہیں کی گئی تھی؟ اگر یہ بات ہے کہ منصوبہ بندی نہیں کی گئی تو بھی بہت بڑی ناکامی ہے کہ خود یعنی یہ ملک, یہ اس کے ادارے اور اس شہر کو چلانے والے, وہ چاہے بلدیہ ہو چاہے دوسرے شہری سماجی ادارے ہوں, وہ اتنے نااہل تھے کہ انہوں نے اس بات کا گویا امکان ہی نہیں رکھا تھا. حالانکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس سے پہلے بھی امریکہ میں بعض بڑے شہروں میں جو ہیں وہ آگ لگی ہے اور بڑے بڑے نقصان ہوئے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے کہ مثلا پہلی دفعہ یہ اس طرح ہوا ہے, تو اس سے سیکھنا چاہیے تھا, لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ اس سے ماضی سے سبق حاصل نہیں کیا گیا, جس کا ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا متبادل نظام ہی نہیں تھا کہ جس کو سامنے رکھ کے اس کو جو ہے وہ باقاعدہ اس شہر کو بچا لیا جاتا اور اس آگ کو پھیلنے سے روک دیا جاتا, اس آگ کے نقصانات کو مینیمائز کیا جا سکتا, اس آگ کے جو نقصانات تھے اس کو محدود سے محدود کیا جا سکتا تھا. تو لیکن بہرحال اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سپر پاور جو دعویٰ کرتے ہیں پوری دنیا میں اپنے انتظامی صلاحیتوں کا, ان کا ایک شہر کے اندر ایک امتحان ہوا جس امتحان میں وہ بری طرح ناکام رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ پیغام بھی دنیا کے سامنے گیا ہے کہ جو اپنے شہر کو نہیں بچا سکے تو وہ کس انداز سے جو ہے وہ, حالانکہ 2018 میں اسی کیلیفورنیا کے جو پیراڈائز ایک علاقہ تھا, اس میں 2018 میں بھی اسی طرح کی ایک آگ لگی تھی, اور اس وقت $12.5 billion کا جو ہے وہ نقصان ہوا تھا. اور اسی طرح ایک اور وہاں پہ کیمپ فائر کے نام سے ایک آگ لگی تھی انہی ایام میں, اس میں بھی 85 افراد مارے گئے تھے اور تقریباً 50-60,000 لوگ جو ہیں وہ آوارہ وطن ہوئے تھے. تو یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ یہ بالکل امریکہ میں پہلی دفعہ کوئی ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں, لیکن امریکہ کی انتظامیہ نے, حکومتی اداروں نے, شہری اداروں نے اس کو ایزی لیا, اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جب بھی اگر کوئی معمولی سا واقعہ ہوگا تو وہ 4-5 فائر بریگیڈ والے آئیں گے اور آگ بجھا کے تو مسئلے کو حل کر لیں گے. لیکن ابھی 400 فائر بریگیڈ بھی کام کر رہے تھے لیکن اس کا نتیجہ صفر تھا, چونکہ پلاننگ نہیں تھی. اگر اس کو شروع سے ہی مینج کر لیا جاتا اور اس کے جو جنگ کو, آگ کو پھیلنے کے لیے جو رکاوٹیں ہوتی ہیں, اگر وہ شروع میں ہی انجام دے دی جاتی تو پھر یہ آگ اتنی پھیلتی نہ. جب آگ پھیلنا شروع ہو گئی اپنی ان حدود سے نکلی تو پھر تو سینکڑوں فائر بریگیڈ بھی اس کے سامنے جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اور بڑے بڑے عجیب عجیب واقعات ہمیں دیکھنے میں آئے کہ مینجمنٹ کی اتنی جو ہے وہ جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں
جی.
کہ بات بہت ہی معمولی سے کام بھی تھے کہ جن سے کچھ چیزوں کو بچایا جا سکتا تھا, کچھ افراد کی جان کو بچایا جا سکتا تھا, وہ بھی انجام نہیں پائیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ عام آدمی اپنے طور پہ جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ لگے ہوئے ہیں, لیکن یہ ماہرین سے ممکن نہیں تھا. کجا ایک عام شخص جو ہے وہ اپنے چھوٹے سے کسی برتن کے ساتھ آگ بجھانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو امریکہ سپر پاور ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, اس کے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں کہ ایک شہر کو بھی جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں جا کے جنگیں کرتے ہیں, وہ دوسرے ملکوں میں جا کے جو ہے وہ فساد برپا کرتے ہیں, دہشت گردی کی کاروائیاں انجام دیتے ہیں, دوسرے ملکوں کو بڑے بڑے جہاز, بڑی بڑی ٹیکنالوجی, بڑے بڑے جو ہیں وہ جنگی ساز و سامان دیتے ہیں, لیکن حالت یہ ہے کہ اپنے شہر کو ایک فائر بریگیڈ کی بھی بہتر سہولیات نہیں دے سکے. اگر فائر بریگیڈ کے عنوان سے بھی بہتر سہولیات ان کے پاس ہوتی تو یقیناً جو ہے وہ آج انہیں یہ صورتحال نہ دیکھنی پڑتی. آخر میں بس یہ کہوں گا کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکی اس انتظام یا اس مینجمنٹ کا ایک امتحان تھا, جس امتحان میں وہ بہت بری طرح ناکام ہوئے, اور پوری دنیا کے سامنے ان کا جو ایک روب اور دبدبہ تھا کہ وہ پوری دنیا کو چلا سکتے ہیں, تو وہ ثابت ہو گیا کہ دنیا تو ایک طرح, وہ تو اپنے ایک شہر کو بھی ہنگامی حالات میں جو ہے وہ کنٹرول یا اس کی مشکلات کو ختم نہیں کر سکتے یا اس بحران کے اس میں کچھ نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ایک عبرت بھی ہے اور ایک پیغام بھی ہے کہ جو امریکہ پہ اعتماد کرتے ہیں, امریکہ کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی مشکلات میں ان کی مدد کرے گا, تو امریکہ تو خود اس کی اپنی یہ حالت ہے کہ اپنے ایک شہر کو بھی ابھی تک کئی دنوں کے بعد تک بھی ابھی تک اپنی اس آگ کو بجھا نہیں سکا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب تفصیلی معلومات سے آگاہ کرنے کے, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. انسانی زندگی میں محبت بنیادی اہمیت کی حامل ہے. اگر خونی رشتوں کے درمیان سے یہ سلسلہ ختم ہو جائے تو اپنے پرائے بن جاتے ہیں, اور اگر غیروں کے درمیان یہ سلسلہ قائم ہو جائے تو وہ اپنے بن جاتے ہیں. لہذا انسانوں کے درمیان حقیقی رشتہ محبت کا رشتہ ہے. کسی فاتح کی طرح ہر چیز کی طلب نہ کرو, اور نہ تسلیم شدہ انسان کی طرح صرف تقدیر پر اعتماد کرو, بلکہ جہد مسلسل اور اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے کام کرتے ہوئے آگے بڑھو. اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں, جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں. تھاما ہے جب سے دامن خیر خیریت سے ہوں, قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں. سرکار نے نواز ہے اوقات سے سوا سرکار نے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں. سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں. اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں. عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں. اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں. اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں. عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں. تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں. جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں. اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین، قیامت کے دن خدا سے شکایت کرنے والوں میں سے ایک مسجد بھی ہوگی کہ لوگ نزدیک رہنے کے باوجود اس میں نماز پڑھنے نہیں جاتے تھے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم مسجد سے حاصل ہونے والے انفرادی اور اجتماعی فوائد سے آگاہ نہیں ہیں. جو شخص مسلسل مسجد میں آتا جاتا رہے، اسے آٹھ میں سے ایک فائدہ ضرور ملے گا: مضبوط نشانی، مفید دوستی، نیا علم، آتی ہوئی رحمت، ہدایت دینے والی کوئی بات، ایسی بات جو اسے پستی سے نجات دلائے، خدا سے شرم کی وجہ سے گناہوں سے پرہیز، خوف خدا کی وجہ سے گناہوں سے دوری. خداوند عالم نے انسان کو جسم اور اس کے اعضاء اس لیے عطا کیے ہیں
کہ وہ حقیقت کا ادراک کر سکے، آنکھ دنیا میں خدا کی نشانی دیکھ کر نیک راہ پر چلے، کان وہ سنے جو اسے اس راستے پر چلنے میں مدد دے، اور اس کا دل شکوک و شبہات سے پاک اور یقین و اطمینان سے مزین ہو۔ اسی لیے امام علیہ السلام آنکھ، کان و دل کے بارے میں فرماتے ہیں، سب سے اچھی بینائی اس کی آنکھ ہے جو نیکی کی راہ پر لگی رہے، اور بہترین سماعت اس کا کان ہے جو نصیحت کو سنے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور پاک ترین دل وہ ہے جو شبہات سے بھی پاک رہے۔ اخوت اور برادری صرف دل میں ہونا کافی نہیں، بلکہ اس کا اظہار بھی ضروری ہے۔ میل ملاپ رکھنا، تحفے تحائف دینا، صمیم قلب سے مسافیہ کرنا اور بوسہ لینا وغیرہ اس اظہار کے مختلف طریقے ہیں۔ اور سامعین لیجیے، آئیے اب سماعت فرمائیے اپنا محبوب پروگرام بزم دوستا۔
بزم دوستا، سامعین آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے۔ محترم سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ کہ سامعین کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہوگا۔
جی ہاں، بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری دعا و تمنا ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں، اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ بہن شائستہ درانی، ہمارے سامعین کی طرف سے واقعا میں یہ عرض کرتا چلوں، جو تحریریں آتی ہیں، جو مضامین آتے ہیں، ہم ان کو پروگرام بزم دوستہ میں شامل کرتے ہیں۔ شروع شروع میں تو بڑا جو ہے وہ تھوڑا سا ہمیں ڈر لگتا تھا کہ سامعین دوست ہماری اس روش پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کریں اور یہ کہیں کہ بھئی یہ کیا آپ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، جو ہے وہ بڑی بڑی تحریریں، ہم بور ہوتے ہیں، یا جناب علی آپ جو ہے وہ سامعین کے پروگراموں کے حوالے سے جو ہے وہ جو خطوط آیا کرتے تھے ان کو پروگرام میں شامل کریں۔ تو میں اپنے سامعین سے یہ عرض کرتا چلوں کہ گزشتہ تقریباً ایک سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، 14-15 مہینوں کا عرصہ ہو گیا ہے، سامعین دوستوں کی فکر و نظر کا محور جو ہے وہ فلسطین اور غزہ ہی بن کر رہ گیا
جی
ہے۔
بالکل آپ نے درست فرمایا تقوی بھائی، جب ہم نے یہ کمپین شروع کی فلسطین کی حمایت کے حوالے سے، تو واقعی میں خود مجھے ذاتی طور پر اس بات کی توقع نہیں تھی کہ ایسے ایسے ہمارے سامعین لکھنے لکھانے لگیں گے کہ جنہوں نے اپنے ہر خط میں لکھا ہے کہ ہمیں بڑا مشکل لگتا تھا لکھنا لکھانا، ہمیں تو ایسا لگتا تھا کہ ہم لکھ ہی نہیں سکتے ہیں، لیکن اب اس کمپین میں فلسطین کے حوالے سے جب ہم کچھ لکھنے بیٹھتے ہیں تو لکھتے ہی چلے جاتے ہیں، اور پھر ہمیں بہت سکون اور اطمینان بھی محسوس ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ چلو ہم کچھ اور تو کر نہیں سکتے ہیں، تو کم از کم فلسطین کی حمایت کے لیے، غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت کے لیے کچھ لکھ تو رہے ہیں، ظالموں کے خلاف کچھ بول تو رہے ہیں، اسی بات سے ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے۔ تو واقعی بہت خوشی کی بات ہے ہماری اس کمپین میں ہمارے سامعین نے ساتھ دیا۔
بالکل ایسا ہی ہے، اور میں یہاں پر ہندوستان اور پاکستان کے کچھ لکھنے والے ہمارے محترم سامعین ہیں، دانشور ہیں، انہوں نے بھی بہن شائستہ درانی اپنی تحریریں ہمیں روانہ کرنا شروع کی، اور پروگرام بزم دوستاں کے لیے وہ تحریریں جب ہمیں موصول ہوتی ہیں تو بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ سامعین اس طرف آئے ہیں اور انہوں نے اپنی تحریروں کو ہمارے لیے روانہ کیا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کافی عرصے پہلے ریڈیو زاہدان میں جب ہماری جو تھی وہ آواز نشر ہوتی تھی، اس زمانے میں وہاں پر ہمارا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا، وہ بھی سامعین کی تحریر اور ان کے تجزیے اور تبصرے پر محیط ہوتا تھا۔
اچھا۔
اور وہ جب آتی تھیں تحریریں تو ہمارے ایک جو ہے وہ ریڈیو زاہدان کے ہمارے ساتھی تھے، اب مرحوم ہو چکے ہیں، سجاد قریشی صاحب،
جی جی،
خدا ان کو غریق رحمت فرمائے، اس دنیا سے چلے گئے، بڑا اچھا لکھتے تھے، بہت اچھا ان کا ترجمہ ہوتا تھا، اور ابھی میرے ذہن میں پتہ نہیں کیسے ان کا نام آ گیا.
بہت اچھے انسان تھے, میں بھی ان کو جانتی ہوں.
جو ہے شاید یہ مقصود ہو کہ ان کا نام لیا جائے, ان کے لیے دعا کی جائے, اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمتیں برکتیں فضل نازل فرمائے. تو وہ اس پروگرام کو ترتیب دیا کرتے تھے, تو کبھی کبھی وہ کہتے تھے کہ تقوی صاحب واقعاً سامعین جو خط تفصیلی لکھتے ہیں اور مضامین کی صورت میں جو موصول ہوتے ہیں, میں جب ان کو ترتیب دیتا ہوں تو بڑا میرا دل خوش ہوتا ہے.
اچھا.
کہ اتنے اچھے انداز میں جو ہے وہ قلم فرسائی جو ہے وہ کی جاتی ہے. اس زمانے میں ٹائپ وائپ تو ہوتا بھی نہیں تھا, اور واٹس اپ وغیرہ یا کوئی اور ذریعہ یا جناب ای میل کے ذریعے سے جو ہے کوئی اپنی تحریر بھیج دے وہ بھی نہیں تھا, بلکہ وہ ہاتھ سے لکھے ہوئے جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ خط ہوتے تھے, اور اس کے اندر مضامین جو ہے وہ آتے تھے اور وہ ان کو ترتیب دیا کرتے تھے. بہرحال خدا ان کی مغفرت فرمائے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ سامعین جو لکھنے لکھانے لگے ہیں اور ان کی توفیقات میں اضافے کی بھی ہم دعا مانگتے ہیں. ہندوستان سے ہمارے قاری صاحب ہیں, قاری الیاس صاحب, وہ بہترین انداز میں لکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے پاکستان سے ہمارے کچھ سامعین دوست ہیں, وہ جو ہے تفصیلی بڑے بڑے خط جو ہے انہوں نے لکھنا شروع کیا, تب مضامین کی صورت میں جو ہے وہ ہمارے پاس آنے لگے.
جیسے کہ گزشتہ پروگرام میں ڈاکٹر ندیم عباس صاحب نے بڑا
بالکل
اچھا
بہت
تھا.
اچھا جو ہے انہوں نے مضمون لکھا, اور اس کے بعد آپ نے بھی اس کو ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ پڑھا, بڑا مزہ آیا. اور اس کی بھی میں یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ سامعین دوستوں نے پذیرائی کی ہے اور اس کو جو ہے وہ پسند کیا ہے, لہذا ہم یہ درخواست اپنے ان تمام سامعین سے کرتے ہیں کہ جو کچھ لکھنے لکھانے کا شوق رکھتے ہیں اور ان کو ایک پلیٹ فارم میسر آئے تو ریڈیو تہران کا پروگرام بزم دوستاں حاضر ہے, آپ کی تحریروں کا خیر مقدم کرتا ہے, اور ہم ان کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ جو ہے پروگرام میں جو ہے وہ شامل کریں گے, اور انشاءاللہ اچھی سے اچھی تحریریں جو ہمیں مل رہی ہیں ان کے لیے ہم لکھنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ خط و کتابت اور تحریر کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی خوشی ہوتی ہے کہ فلسطین کے عوام کی مظلومیت اور جو کچھ علاقے میں رونما ہو رہا ہے سامعین اس سے آگاہ ہیں اور اس تعلق سے قلم فرسائی کرتے ہیں, حالات جو رونما ہو رہے ہیں اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں, اور ہم اس سے اندازہ یہ لگاتے ہیں کہ سامعین جو ہیں وہ خبروں میں بھی رہتے ہیں, عالمی میڈیا میں بھی رہتے ہیں, اور جو حالات علاقے کے رونما ہو رہے ہیں اس سے بھی باخبر ہیں. تو اس تعلق سے ہم تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہیں, خاص طور پر ان سامعین کا, ان دوستوں کا کہ جو ہمارے لیے جو ہے وہ تحریریں روانہ کر رہے ہیں. پروگرام بزم دوستاں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے آپ سماعت فرما رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir.
میں دوستاں میں آپ سامعین کا خیر مقدم ہے, اور چلتے ہیں آپ کی جانب سے بھیجے گئے خطوط کی جانب. تقوی بھائی, پروگرام میں سامعین کی تحریریں شامل کرتے ہیں. میں تحریریں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس وقت جو میرے ہاتھ میں خط ہے وہ ایک بہت ہی تولانی سی تحریر ہے, مضمون کی شکل میں تولانی تحریر ہے, جو کہ بھیجی ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے مرکز لاہور سے امداد علی کھلو صاحب.
جی جی ماشاءاللہ.
لکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف بڑھتے ہوئے احتجاجات اور فلسطین کی حمایت میں آواز اٹھانے والے لوگ جہاں ایک طرف مظلوموں کے حق میں کھڑے ہیں، وہیں دوسری جانب کچھ نام نہاد سیلیبریٹیز کی خاموشی نے ان کے منافقانہ رویے کو بے نقاب کر دیا ہے۔ حال ہی میں مائیک ٹائسن جیسے معروف باکسر نے لاکھوں ناظرین کے سامنے فلسطین کی حمایت کا اعلان کیا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ شرافت اور جرأت ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری اپنے سیلیبریٹیز جو معمولی موضوعات پر احتجاج کے لیے شور مچاتے ہیں، ہزاروں فلسطینی بچوں اور خواتین کے قتل عام پر خاموش ہیں۔ وہ سوشل میڈیا پر اپنے پالتو جانوروں کے لیے محبت اور ہمدردی کے اظہار میں مصروف ہیں، لیکن غزہ کی مظلوم عوام کے لیے ایک لفظ تک نہیں بولتے۔ یہ خاموشی اس وقت اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے جب ہم عرب دنیا کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ دوسری جانب یورپ میں بھی اسرائیل کے خلاف عوامی رد عمل میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ فرانس کے عوام نے اسرائیل کے ساتھ ہونے والے فٹ بال میچ کا بائیکاٹ کیا، جس کی وجہ سے یہ میچ تاریخ کا سب سے کم تماشائیوں والا میچ بن گیا۔
جناب امداد علی گلو صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور یہ تحریر تو ابھی جاری تھی
جی،
میرے خیال سے میں نے بہن شائستہ درانی کو تھوڑا سا ریسٹ کروانے کے لیے جو ہے
اچھا
وہ اشارہ کیا کہ میں جو ہے وہ ساتھ ساتھ کچھ بولتا بھی رہوں اور سامعین جو ہیں وہ تحریر سنتے بھی رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہماری گفتگو جو جاری و ساری رہتی ہے پروگرام بزم دوستاں کے اندر، وہ بھی جو ہے وہ جاری و ساری رہے۔ بہت اچھے نقطے کی طرف جناب امداد علی گلو صاحب نے اشارہ کیا، اور واقعاً جو دنیا کی نامور شخصیات ہوتی ہیں، جن کا معاشرے کے اندر کوئی مقام ہوتا ہے، اگر وہ حق و صداقت کے لیے، اس کا کسی مذہب سے بہن شائستہ درانی تعلق نہیں ہوتا،
بالکل
اس کا کسی جو ہے گروہ سے تعلق نہیں ہوتا،
بالکل،
بلکہ وہ ایک دل سے ایک ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے جو سامنے آتا ہے اور اس سے لوگ جڑ جاتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو شہرت اور مقام عطا کیا ہے، اگر آپ اس مقام اور شہرت کو ان مظلوموں کے لیے کہ جو اس وقت سخت مشکل اور پریشانی کے عالم میں ہیں، ان کے لیے کچھ آپ کر دکھائیں، یقینی طور پر دنیا جو ہے وہ آپ کی گرویدہ ہو جاتی ہے۔
بالکل، دیکھیے تقوی بھائی، سیلیبریٹیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سرحد سے باہر
جی
ہوتے ہیں اور عوام کے دلوں میں بستے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک سیلیبریٹی جو ہے کسی ایک ملک سے تعلق رکھتی ہے تو صرف اسی ملک کے عوام اس کو چاہتے ہیں، نہیں۔ وہ اگر فلموں میں یا کسی پروگرام میں کام کرتی ہے اور اس وجہ سے وہ اس کو اللہ نے شہرت دے دی ہے، تو وہ مظلوموں کی جب حمایت کرتی ہے نا، یعنی بلا نسل، تفریق مذہب، رنگ و نسل، جب وہ مظلوموں کی حمایت میں اٹھتی ہے، آواز اٹھاتی ہے وہ سیلیبریٹی، تو واقعی میں وہ دلوں میں بستی ہے، اور ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنے مقام کا اور شہرت کا درست استفادہ
جی کیا۔ مثلا یہ باکسر ہیں جناب مائیک ٹائسن، مثلاً بڑا مقام ہے ان کا اس مثلاً
باکسنگ کے میدان
کے اندر، انہوں نے فلسطینی عوام کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کیا، ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی کا اظہار کیا، کتنے لوگوں نے ان کے اس عمل کو سراہا،
بالکل، اور عزت میں اضافہ ہو گیا،
عزت میں اضافہ ہو گیا۔ جبکہ برعکس جیسا کہ عرض آپ کر رہی تھیں کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اپنے جانوروں کی تصویریں لگا کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سے فلسطین اور مظلوموں کا ذکر کر کے مقام جو ہے وہ کما رہے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ دنیا کے اندر مقبول ہو رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک زاویہ ہے، اور اس زاویے سے بھی ہمیں فلسطینی عوام اور ان پر ڈھائے جانے والے مظالم کے حوالے سے اپنی روش کو جو ہے وہ بدلنا ہوگا۔
جی، آگے لکھتے ہیں، یہاں تک کہ جب فرانسیسی حکومت نے اسرائیلی کھلاڑیوں کی میزبانی کی کوشش کی تو عوام نے اس کے خلاف شدید احتجاج کیا اور